هو الذي خلقكم من نفس واحده، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے۔ جی ہاں، شادی کا اصل مقصد ایک دوسرے سے سکون پانا ہے، یعنی اللہ نے کمپینین کو سکون کا ذریعہ بنایا، لیکن افسوس کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر جب اس مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر اسے لے کر چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو ہم ضروری شکر گزار ہوں گے۔ تو بہرحال میاں بیوی کے رشتے کا بنیادی مقصد بتا دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ حمل کے دوران شوہر کی طرف سے ہمدردی اور سکون پہنچنا عورت کے لیے بہت ضروری ہے، اور دونوں کو اولاد کے نیک اور صحیح سلامت ہونے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اولاد کو پھر دین کی تربیت دینی چاہیے، صالح بنانا چاہیے۔ فلما آتاهما صالحا، پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس کے دیے ہوئے میں شریک ٹھہرانے لگے، بس بلند تر ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ انسان کا بڑا المیہ ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، جب قبول ہو جاتی ہیں تو کریڈٹ کسی اور کو دیتا ہے، اپنی تدبیر کو یا کسی مزار والے کو یا ستاروں کو یا فرضی معبودوں کو، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے بچہ بچ گیا یا فلاں بزرگ کی دعا سے لڑکا ہوا، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر اولاد کے حوالے سے شرک کی مختلف صورتیں ہیں، ایک شرک فی شکر، نعمت اللہ نے دی شکریہ کسی اور کا ادا کیا، شرک فی تسمیہ، نام رکھنے میں شرک، مثلا عبد الشمس یا پیراں دتا وغیرہ، شرک فی الاطاعت، اولاد کی پرورش میں اللہ کے احکامات کی بجائے دنیاوی رسوم و رواج کو فوقیت دینا، اور اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کر تربیت دینے کی وجہ اپنی ملکیت سمجھ کر پالنا اور اسے کنٹرول کرنا اور خالق کے مقصد کو نظر انداز کرنا۔ انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بے بسی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، طاقت یا نعمت ملنے پہ بھول جاتا ہے، یہ انتہا درجے کا ناشکراپن ہے۔ اور یہ بچے کا صحیح سالم پیدا ہونا بھی اللہ کا بڑا معجزہ ہے، چھوٹا سا بھی ڈس آرڈر بہت خرابی پیدا کر سکتا ہے، اور ہم تو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں بیٹی کیوں ہوگی، بیٹا کیوں نہیں ہوا، اور جب اللہ نعمت پوری کر دے تو اس پر شکر ادا کرے، لیکن اکثر لوگ نہیں کرتے۔ اور یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی معبود کے معبود ہونے کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ کہ وہ خالق ہو، اوریجنیٹر ہو، لیکن اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، اس لیے خالق وہی ہے تو معبود بھی وہی ہے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان مخلوق کی پوجا کرے جو اپنے جیسے ہی اپنے سے بھی کمتر ہے۔ حیرت ہوتی ہے، زندہ لوگ مردہ کو پوج رہے ہیں، پتھر کو پوج رہے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرن ولا انفسہم ینصرون، اور نہ تو وہ ان کی کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فرضی معبودوں کی بے بسی ہے، چاہے وہ پتھر کے ہوں یا انسان کی صورت میں ہوں، اللہ ان کی بے بسی کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ نہ وہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں، نہ تمہاری بیماریاں دور کر سکتے ہیں، اگر کوئی ان کو چرا کے لے جائے، توڑ کے چلا جائے، وہ اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ معبود کم از کم اپنی حفاظت تو کرے نا، وہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اور شرک کے بدترین ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ ایک بے بس چیز کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے جیسوں یا بے جان چیزوں کے خوف سے باہر نکلیں، کیونکہ اس سے انسان کی نفسیاتی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم پر یکساں ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو۔ یعنی مشرکین اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں سے رہنمائی مانگتے تھے، جبکہ وہ بت تو خود انسان کے تابع تھے۔ تو ایک طرف یہ کہ جو فالوورز ہیں ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو نہیں تمہیں سنیں گے، وہ پتہ نہیں کیا ان کا ذہن بنا ہوا ہے، ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ایک جیسی بات۔ تو ہدایت کے لیے کسی کے پیچھے لگنے کے بجائے عقل سلیم سے کام لیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ خالق اور مخلوق کے درمیان واضح لکیر ڈال دی گئی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، چاہے فرشتے ہوں، جنات ہوں، انبیاء ہوں، عباد امثالکم، سب بندے ہیں تمہاری طرح۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہو سکتا ہے تو اسے پکار کر ثابت کرو۔ یہ آیت انسان کو غلامی سے نکالتی ہے. تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے، مخلوق مخلوق کی نہیں، اور کائنات کی ہر چیز سبب کی محتاج ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی بھی دعا یا پکار کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، سننا اور طاقت رکھنا. بے جان بت یا فوت شدہ جن کو پکارا جاتا ہے، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے نا یہ سامنے والا میری طرح کا انسان ہے، تو آپ کے دل سے دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے. تو بہرحال پکارے اس کو جو ہر پکار کا جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کے یا بتوں کے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. جسم کے باقی اعضاء کو چھوڑ کر خاص طور پر ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں اور کانوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جسم کا یہی اعضاء ہے جو علم سیکھنے سکھانے اور زندگی کی ضروریات میں دوڑ دھوپ کرنے میں مدد دیتے ہیں، مقابلے میں بھی مدد دیتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور چار اہم چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں. ایک ہے قوت حرکت ہاتھ اور پاؤں، قوت گرفت یعنی گرپ کی سکلز، ہاتھ ہونا چاہیے اس کے لیے، بصارت آنکھ کا ہونا، سماعت کان کا ہونا، کمیونیکیشن کا ذریعہ. تو جس کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہیں نا، وہ مردہ ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ ہی نہیں وہ دفاع کر سکتا، جس کے پاؤں ہی نہیں وہ بھاگ سکتا کسی خطرے سے، جو دیکھ ہی نہیں پاتا اس کو پتا چلے گا کون آ کے ٹکر مار رہا ہے اسے، جو سن ہی نہیں سکتا اس کو پتا چلے گا کہ کون سا خطرہ میری طرف چلا آ رہا ہے؟ تو توہمات سے نکلنا چاہیے اور اپنے ان چار قوتوں کا خاص آج شکر ادا کریں. کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست تو اللہ ہے. کون ہے اللہ؟ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری ہے، جس نے قرآن بھیجا ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ صالحین کو دوست رکھتا ہے. مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، سب بھی مخالف ہو جائیں تو اللہ اس کا ولی ہوتا ہے، اس کی سرپرستی کرتا ہے. لیکن اس کی ولایت حاصل کرنے کے لیے کتاب اللہ سے جڑ جائیں، کیونکہ یہاں کتاب کی بات ہوئی، اللہ کی خاص مدد کے لیے صالح بن جائیں. وہو یتولی الصالحین، صالح وہ ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح اور اس کا عمل بھی درست ہو. ہر انسان کو ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے خوف اور تنہائی سے بچا سکے. ہم سب کو ایسا سہارا چاہیے جس کے ہوتے ہوئے ہم تنہا نہ محسوس کریں، اکیلے نہ ہوں، ہم کہیں ہے ہمارا کوئی، اللہ ہے نا. انسان انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. تو جو شخص اللہ کو ولی بنا لیتا ہے، اس کے اندر سے انگزائٹی اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے. اور جب انسان صالح بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. غیب سے آپ نیکیوں کے پیچھے دوڑیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. اصل سہارا اللہ ہے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، مادی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی. وقتی طور پہ بندوں سے باتیں کر کے، سوشلائز کر کے تھوڑا سکون پاتے ہیں، اور پھر جب تنہا ہوتے ہیں پھر سخت پریشان ہوتے ہیں. یہ حقیقی سکون تو نہیں. جس کو اللہ کی معرفت سے سکون مل جاتا ہے نا، وہ ہر جگہ پر سکون ہوتا ہے. اس مزے کو چکھے تو صحیح. سارے سہارے عارضی ہیں، وہ وقتی سکون دیتے ہیں، وہ ہٹتے ہیں تو سکون بھی ہٹ جاتا ہے، وہ جاتے ہیں تو سکون لٹ جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا سکون کبھی نہیں جاتا. اچھا یاد رکھیے، بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، کبھی کبھی نظریات، شخصیات، مال و دولت بھی انسان کے معبود بن جاتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ سنتے ہی نہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گویا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہاں کن کو بلانے کی طرف اشارہ ہے؟ ان بتوں کی طرف جو لکڑی یا پتھر کے بنے ہوئے تھے، اور ان مشرکین کی طرف بھی جو حق کی آواز کے لیے اپنے کان بند کر چکے تھے. تو ہدایت پانے کے لیے پہلا قدم سننا ہوتا ہے، جو سنتے ہی نہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اچھا بتوں کی آنکھیں اس طرح بنی ہوتی گویا دیکھ رہے ہوں آپ کو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے. کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی دل کی آنکھیں نہیں دیکھتی. تو یہ آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ کہیں ہم بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، مگر حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. ہم اکثر چیزوں کو صرف ظاہری روپ میں دیکھتے ہیں، ینظرون کرتے ہیں، لیکن لا یبصرون ہیں، نظر آ رہا ہے، بصیرت نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. کچھ چیزیں دیکھتے نا آپ، نظر آ رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے کیا، حقیقت نہیں پتا. اس لیے یہ دعا مانگا کریں، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا جیسے وہاں ہے، کسی سے دھوکہ نہ کھائیں. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، آپ درگزر کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے. جامع ترین کلمات، تین سنہری اصول دیے گئے زندگی گزارنے کے، معاف کرنا سیکھیے، خود نیک نہیں بنے اوروں کو بھی بلائیں، نیکیاں پھیلائیں، نیکی کا حکم دیں، اور جاہلوں پر اپنی توانائیاں خرچ نہ کریں. جو حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، صرف آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، ان سے ایک طرف ہو جائیں. ان کی بدتمیزی کا جواب خاموشی یا دوری سے دینا ہی بہترین حکمت عملی ہے. ان تین باتوں پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر بہت امن سکون ہو سکتا ہے. جو معاشرہ معاف کرنے والا نا، مثبت سوچ رکھتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ ہے، منفی لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے، ان سے ڈسٹنس پہ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اعراض کرنا کمزوری نہیں ہوتی، ذہنی مضبوطی کی علامت ہے. ایسے لوگ بعض اوقات ہماری ضرورت ہوتے ہیں، لیکن انسان درگزر کرتا جائے. اور یہ کامیاب لیڈرشپ کے لیے یہ تین اصول بڑے ضروری ہیں. بہترین نصاب ہے کہ وہ نرم دل ہو، معاف کرنے والا ہو، اچھائی پھیلانے والا ہو، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہو. یہی چیز گھریلو زندگی میں بھی ہونی چاہیے، میاں بیوی اور بچوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کیا جائے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے درگزر کریں. اور اسی طرح آپ دیکھیے، سوشل میڈیا پر بحثوں سے بچیں، جاہلوں کے کمنٹس کا جواب نہ دیں، ان کی تنقید کو اگنور کریں، اور لوگوں کا عذر قبول کر لیں چاہے جھوٹا ہی عذر ہو، اور ان کو معاف کر کے آگے بڑھیں. آپ جو ان سے خیر کر سکتے ہیں، آسانی دے سکتے ہیں، وہ دے دیں. بحث میں باریکی میں جانے کو ترک کریں، چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنا وقت بچائیں اور جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ کریں. ایسے گزار سکتے ہیں زندگی، بڑی خوبصورت ہوتی ہے ایسی زندگی جس میں عفو درگزر اور اعراض ہو، آپ خوش ہی خوش ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے کہ دیکھو دیکھو ایسے تھوڑی چلے گا، تو فلانے نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہ آیت پچھلی آیت اخلاقیات کے تین اصولوں کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتی. شیطان نہیں کرنے دے گا وہ تین کام، تم کیوں دب رہے ہو، تم کیوں نہیں بدلہ لیتے. شیطان سیدھا آ کے وار نہیں کرتا، آپ کے ایموشن سے کھیلتا ہے، تو آپ کو سیلف پٹی کا شکار کرتا ہے، ایسے الفاظ منہ سے نکلواتا ہے جو اعراض اور عفو کے خلاف ہوں. تو شیطانی وسوسوں کا مقابلہ منطق اور بحث سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعوذ باللہ سے ہوگا. غصے میں اللہ کو یاد کرنا دماغ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور شیطانی وسوسوں کو سمجھیں بھی. جب آپ ان تین باتوں پہ عمل کرنے لگیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن آپ نے سب چیزوں کو ہٹا دینا رستے سے، اور غصے میں کبھی فیصلے نہ کریں، کوئی میسج نہ بھیجیں کسی کو، پناہ مانگیں. آج ہی کسی کا ایک میسج تھا کہ میں نے الہدا کے بہت کورسز کیے ہیں، لیکن اس کورس میں جو ٹیچر ہیں وہ بات نہیں سنتی، تو میں آج کے بعد الہدا کا کوئی کورس نہیں کروں گا. ایک ٹیچر کی غلطی کی وجہ سے آپ خود خیر سے محروم ہونا، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو سمجھایا جائے یا کوئی خیر خواہی کی جائے، لیکن عموماً لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے، غصے میں آ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، پھر پچھتاتے بھی ہیں لیکن واپسی کا راستہ نہیں لیتے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر یکا یک وہ صاف دیکھنے لگتے ہیں. تقوی والے اور عام انسان میں فرق ہوتا ہے، یہ پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہے. یعنی تقوی والے کا رد عمل عام انسان جیسا نہیں ہوتا. شیطان نیک لوگوں کے دلوں میں مستقل گھر نہیں بنا سکتا، وہ صرف باہر سے کچوکا لگاتا ہے، ایک چنگاری پھینکتا ہے. تقوی ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے، حفاظت کی دیوار کی طرح، کہ وہ شیطان کے وار کو اندر نہیں آنے دیتا. شیطان انسان کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اس کی ویکنس تلاش کرتا ہے. تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر ہی انسان کو شیطان سے بچاتا ہے. اس لیے تذکر بہت ضروری ہے، مائنڈ فلنس ہونا ضروری ہے. انسان کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا، شیطان کا مس اتنا ہی کم اثر کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. انسان جب شدید غصے یا جذبات میں ہوتا ہے نا، تو اس کا جو منطقی دماغ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو جو تذکر کا عمل ہے نا، یہ اس حصے کو دوبارہ ایکٹیو کر دیتا ہے. یہ وہ دماغ کا حصہ نا نتائج پہ غور کرتا ہے، اور اس کو مائنڈ فلنس ہونا کہتے ہیں. تو اس سے پھر انسان جذبات کی رو میں بہہ نہیں جاتا، یعنی اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آتی. وہ اخوان ہم یمدون ہم فلغئی ثم لا یقصرون, اور ان کے شیطان بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. گناہ کے رستے پہ چلنے والوں کو شیطان مزید دھکے دیتا ہے. شیطان انسان کو بھٹکا بھٹکا کے تھکتا نہیں, ہم نیکی کر کے تھک جاتے ہیں, اور انسان جب بار بار غلط کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ اس پیئر پریشر میں آ کے پھر غلط کام کرنے لگتا ہے. یاد رکھیے, آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے بھائی کون ہے. میں حقیقی بھائیوں کی بات نہیں کر رہی, آپ کن کی بات زیادہ مانتے ہیں, کن کو آپ فالو کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کے دوست کون ہیں. اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں, قرآن سے دور کر رہے ہیں, تو وہ شیطان کے اعلی کار بن کر آپ کو گمراہی میں کھینچ رہے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ, اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم نے خود اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا. کہہ دیجئے بے شک میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے, یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں, اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. منکرین حق جہلانہ مطالبے کرتے تھے, لیکن اصل ایمان یہ کہ ہم وحی کے تابع ہو جائیں, مطالبے نہ کریں, اور قرآن کو بصیرت حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھیں, اپنی زندگی کے الجھے ہوئے معاملات کا حل تلاش کریں. اور ہدایت کا رستہ کس کے لیے کھلتا ہے؟ کیا فرمایا گیا؟ ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, ایمان والوں کے لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن سننے کا ادب ہے, استماع توجہ سے سننا, انصات خاموشی سے سننا, صرف زبان کو ہی نہیں روکنا اور مصروفیات بھی چھوڑ دینا. یعنی جب تلاوت لگی ہوئی کہیں تو آپ موبائل کھولنا شروع کر دیں, اسے اسکرول کرنے لگے پھر اس کو بند کریں. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قرآن کی تلاوت انسانی دماغ پہ گہرا اثر ڈالتی ہے. تلاوت قرآن کی مخصوص ساؤنڈ ویوز ہیں جو الفا ویوز پیدا کرتی ہیں, جو سٹریس کو کم کرتی ہیں, اعصاب کو پرسکون کرتی ہیں. اور خاموشی سے سننا, توجہ سے سننا ہی انسان کو ایک نقطے پہ لاتا ہے. کچھ لوگوں کے دماغ میں ہی شور ہوتا ہے, وہ توجہ ہی نہیں کرتے, اور باتیں سوچے جاتے ہیں, وہ نہیں سنتے سوچتے جو پڑھا جا رہا ہو. تو قرآن کی تلاوت لگی ہو یا قرآن کی مجلس ہو تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے اور کام نہ کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اور صبح شام اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کیجئے, عاجزی اور خوف کے ساتھ اور بلند آواز کیے بغیر, اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں. ذکر کے چار سنہری اصول بتائے گئے ہیں. فی نفسک, دل میں, یہ اخلاص کی انتہا ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے. دوسرا ہے تضرعا وخیفا, یہ دو کیفیات انسان کے تکبر کو ختم کر دیتی ہیں اور اس کو متوازن رکھتی ہیں, یعنی آہوزاری کے ساتھ, خوف کے ساتھ. ودون الجہر, چیخنے چلانے کے بغیر, دکھاوے کے بغیر, ایسا ذکر سکون قلب کا باعث بنتا ہے. اور چوتھی چیز بالغدوب والآصال, صبح دن کے آغاز میں اور شام دن کے اختتام میں, تبدیلی کے وقت. ان اصولوں کے ساتھ ذکر کرنے کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں. اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ان چار باتوں کو مد نظر رکھیں. اور کیا نہ کریں, ولا تکن من الغافلین, اگر ذکر نہیں کرتے نا آپ تو آپ کا شمار غافلوں میں ہوگا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ, بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں فرشتوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ تکبر نہیں کرتے, اور اس آیت میں سجدہ تلاوت ہے, یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ کلام الہی کو سننے اور سمجھنے کے بعد وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کی بات ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ایگو ہے, تکبر. اور سجدہ ویسے بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے, خون کا بہاؤ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے, سٹریس کم کرتا ہے, یاداشت بہتر بناتا ہے, روحانی طور پر انسان کو مٹی کی طرف لے جاتا ہے نا, تو وہ عاجزی پیدا کرتا ہے.
هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكون شاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
سورة الأنفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال. یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. مال و دولت کی محبت سے دلوں اور رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ کمزور ہو جاتا ہے. لہذا یہاں اللہ سبحانہ وتعالی مال کی تقسیم کے بارے میں، غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جواب دینے کی بجائے کیا فرماتے ہیں؟ مال تو اللہ رسول کا ہے، اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات اچھے کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی مال سے زیادہ، چیزوں سے زیادہ ویلیوز کو سامنے رکھیں، آبجیکٹیوز کو سامنے رکھیں، آپس کے تعلقات کو اچھا کریں. آج بھی آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو مال کمانے کی دھن میں اتنے لگے ہوئے کہ اپنے بیوی بچے بھولے ہوئے ان کو. اور یہاں جو اصلی وضاحت بینکم، اگر کسی سے بھی آپ لڑے ہوئے نا، ناراضگی ہے تو صلح کر لیں آج. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. یہاں اطاعت کرنے والے کی تین بنیادی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر خشیت ہوتی ہے. مومن اللہ کے نام سے غافل نہیں ہوتا، ذکر اس کے اندر ایک ہیبت کی لہر دوڑا دیتا ہے، وہ زندہ دل ہونے کی نشانی ہے. دوسرے ایمان کی نشوونما، تلاوت قرآن کے اثر سے. قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، ایمان بڑھانے کا نسخہ ہے. تیسرے توکل، اپنے رب پر بھروسہ، اسباب اختیار کر کے آخری بھروسہ اللہ کی ذات پر. بے حس دل کو ذکر سے زندگی دیں. یاد رہے گا، دل اگر بے حس ہے نا، مردہ ہے، تو ذکر سے اس کو زندہ کریں، اور مشکل حالات میں رب پہ بھروسہ کریں، رب سے تعلق قائم کریں. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قلبی کیفیت کے بعد ان کا عمل کیسا ہے؟ اپنی ذات میں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نماز کے ذریعے، اور بندوں کے ساتھ مضبوط تعلق ان پہ خرچ کر کے. خرچ کرنا انسان کے غرور کا علاج بھی ہے کہ ذاتی محنت سے جو کمایا وہ صرف میرے لیے نہیں، اوروں کا حصہ بھی ہے اس میں. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والا ہی کامل مومن ہوتا ہے. تو ہر روز نماز قائم کرنے کے علاوہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ڈالیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے. تین بڑے انعام. سچا مومن جس کا دل، دماغ، جسم اللہ کے تابع ہو، جس کا مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، پھر اسی کے مطابق اس کے لیے جنت میں درجات کی بلندی اور رزق کریم، عزت والا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بخشش. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں جنگ بدر کا ذکر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو بدر کے موقع پر آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا، کیونکہ مومن کمزور تھے، ان کو لگتا تھا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. لیکن بعض اوقات اللہ کے فیصلوں میں انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے، چاہے وہ اسے اچھے لگیں یا نہ لگیں. مشکل حکم کا دل پہ بوجھل ہونا ایمان کے منافی نہیں، لیکن اسے کنٹرول کر کے کر لینا چاہیے. یجادلونک فی الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ اس کے بارے میں آپ سے یوں جھگڑ رہے تھے گویا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور یہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. جنگ بدر کے موقع پر بعض صحابہ کی یہ حالت ہوئی تھی جس کا ذکر کیا گیا. ایک طرف تجارتی قافلہ تھا، دوسری طرف قریش کا لشکر. بعض صحابہ چاہتے تھے کہ لشکر کی بجائے قافلے کے پیچھے جائے، مال بھی ملے گا اور جان بھی بچ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ کہ حق کو ثابت کیا جائے، مقصد جنگ کا بتایا جا رہا ہے. اگر مسلمان قافلہ لوٹ لیتے اس وقت، تو کیا آج ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ مسلمان اصول کے لیے لڑتا ہے نہ کہ مال کے لیے؟ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو بعض اوقات انسان راستے کی مشکلات دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے. من بعد ما تبین، حق واضح ہونے کے بعد بھی، علم آنے کے بعد بھی. اور سب سے بڑا خوف جو انسان پہ ہوتا ہے نا، وہ موت کا خوف ہوتا ہے. اور شدید تناؤ کی حالت میں انسان کا لاجک کام نہیں کرتا، پھر وہ صرف خطرے پہ فوکس کرتا ہے، اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے. تو عملی زندگی میں بعض اوقات آپ کو ایسے سٹیپ لینے پڑتے ہیں کہ جہاں آپ لگتا تباہی کی طرف جا رہے ہیں لیکن اصل میں وہاں آپ کے لیے ترقی ہوتی ہے، آپ ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہ ازائدکم اللہ، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے یعنی ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے، آسان رستہ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. ایک طرف انسان کی خواہش ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. عام زندگی میں بھی دیکھیے، اپنی قسمت سے لڑیے نہیں کہ یہ کیوں ہو گیا میرے لیے. بڑی کامیابیاں سختی کے راستے سے آتی ہیں، آسانیوں سے آسانی نہیں ملتی، مشکلات سے آسانی ملتی ہے. تاکہ وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. جنگ بدر کا اصل مقصد حق کو عملی طور پر غالب کرنا تھا اور باطل کو شکست دینا تھا. اور بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اللہ کا قانون مجرموں کی پسند یا ناپسند کا محتاج نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لہذا اپنی زندگی میں حق اور باطل کے درمیان کمپرومائز نہ کریں، جو حق ہے اسی کو پکڑ کے رکھیں. استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ بے شک میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں، جو یک کے بعد دیگرے آنے والے ہیں، اکٹھے نہیں آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئے گا. یہاں استغاثہ کی بات ہے، فریادیں. جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں تو دعا کا دروازہ کھلا ہے. جب بھی زندگی میں مشکل آئے فریادیں کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ انوکھے انداز سے مدد کرے گا. اور حیرت کی بات ہے نا کہ یہ سپر ہیومن اسٹرینتھ تھی 313 کی، جس نے 1000 کو شکست دے دی. اپنے حالات کی تنگی سے نہ ڈریں، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھیں، اللہ ان سے بھی مدد کر سکتا ہے. ثابت قدم رہنے سے، اللہ پر بھروسہ کرنے سے مدد آتی ہے. مشکل آئے گی، آپ نے حق پہ قائم رہنا ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو محض ایک خوشخبری بنا دیا، یعنی فرشتوں کی آمد کی خبر کو، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے. یعنی اللہ تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے. بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اب دیکھیے کہ یہ خوشخبری اور اطمینان قلب جو ہوتا ہے نا، دل پرسکون ہوتا ہے تو انسان اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرتا ہے، پرسکون ہوتا ہے قرآن سے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کے پاس سے آئے گی. مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ